بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انسان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے, لفظ نکال نہیں پاتا. ما يلفظ من قول, ایک بھی بات کا ایک کلمہ بھی لفظ بھی نکلتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو نوٹ کرتے ہیں, پر حساب ہوگا. ایک لفظ بھی کوئی منہ سے نکالے گا اس کا حساب ہوگا, ایک نگہبان اس کے لیے موجود ہے. اور ہم لوگوں کا اس میں بہت ابتلا ہے, بہت ساری ہماری پریشانیاں دشواریاں عورتوں کی بھی مردوں کی بھی, اور عورتوں کو تو زیادہ ہی یہ مرض ہے. جو منہ میں آیا بول دیا, جو دل میں آیا کہہ دیا, مردوں کو بھی یہی. اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے جھگڑے فساد, اور بعض جگہوں پہ تو بہت زیادہ شدید معاملہ ہو جاتا ہے. بیکار بات منہ سے مت نکالو. تو اس کے لیے حق تعالیٰ نے اول تو کلام پاک میں ہی فرما دیا ہے مختلف عنوان سے کہ کثرت کلام اور لایانی کلام, جب بھی بات ہوگی اور لایانی ہوگی گناہ میں انسان پہنچ جاتا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خفیہ مشورے اور سرگوشیاں کرتے ہیں وہی بات ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. بھلائی تو اس میں ہے کہ مشورہ اس کا دے, حکم کرے لوگوں میں خیرات کا, صدقے کا یا نیک بات کا, یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے, اور وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے. تو اس کا اللہ نے فرمایا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, تو ہم بہت بڑا اجر دیں گے. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. سورۃ النور کی آیت نمبر 51 ہے. ایمان والوں کا کہنا یہ ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں قول کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا. تو بحث مباحثہ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سنا اور مان لیا, بحث مباحثے کی کیا بات ہے, فضول باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, جہاں سنا فوراً مان لیا. تو یہ ہوتا ہے, اگر عادت پڑی ہوگی لایانی کلام کی, بیکار کلام کی, تو کوئی بتانے والا کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائے گا. عادت پڑی ہوئی ہے تعویلیں کرنے کی, بحث کرنے کی, اس میں بھی کچھ بول دیں گے. اور بعض اوقات معاملہ پہنچ جاتا ہے کفر تک, تو یہ کیا ہے, جس کو بولنے کی عادت ہوگی وہ ہر موقع پہ کچھ نہ کچھ بول دے گا. تو اس بولنے کی عادت کو اگر ہم نے قابو میں نہیں کیا تو خدشہ ہے کہ خانگی تعلقات خراب ہو جائیں گے, جھگڑے ہو جائیں گے, فساد ہو جائے گا, اور پھر ایمان تک چلا جا سکتا ہے. اور اکثر ایسے لوگ جو ہر وقت بولتے ہیں کچھ نہ کچھ, ان کے دشمن بھی بہت ہو جاتے ہیں. چنانچہ ملازمتوں کے اوپر خامخواہ بولنے کی کیا ضرورت ہے, جاؤ اپنا کام کرو, آ جاؤ. کسی سے بولنا ہی ہے تو حسن اخلاق سے اس کا دل خوش کرنے کے لیے کچھ ایسی بات کہ جس سے دل خوش ہو گیا. بس جو ہر وقت بولنے کا مرض ہے یہ تو لے ڈوبے گا. ملازمت پہ ہمیشہ دشمن ہو جاتے ہیں بولنے والوں کے, کیونکہ وہ سوچتے ہی نہیں, جو چاہا بول دیا. اب آپ نے کچھ کہا, وہ سمجھا کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی. تو ایسی بیکار سی بات بولنے کی ضرورت ہی کیا تھی. حق تعالیٰ نے کلام پاک میں سورۃ ابراہیم میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات, اچھی بات کرو, منہ سے کوئی بات نکالو تو اچھی بات نکالو. پاکیزہ بات کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمائی کہ ایک پاکیزہ درخت کے مثل ہے جس کی جڑ مضبوط ہے, اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں. اور جو اپنے اور پھر آگے فرماتے ہیں اس آیت کے بعد دوسری آیت میں کہ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ تو پاکیزہ کلام کی صفت بتائی گئی. اور اس کے بعد خراب کلام جو ہم بہت کثرت سے نکال دیتے ہیں, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ خَبِيثَةٍ اشْتُصَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت کے جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہے. ایسی باتیں مجھ سے کیوں نکالتے ہو, یہ مطلب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں, یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں, ناانصاف ظالمین کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, یعنی اگر تم نے ایسا نہیں کیا قولی کے بارے میں, اس کے بعد کہ دیکھو کلمہ طیبہ پاکیزہ کلام کا یہ انجام ہوتا ہے اور کلمہ خبیثہ ناپاک کلام کا یہ انجام ہوتا ہے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے تو اچھی پکی بات کے ساتھ رکھتے ہیں, یہ تو الٹی سیدھی باتیں بول رہے ہو, تو ایمان میں خلل ہوا. اور پھر فرماتے ہیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اللہ تعالیٰ تو ان ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہیں کریں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ آیت تو خیر ترکے کی تقسیم کے بارے میں ہے, لیکن اس آیت کے آخری حصے میں یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور وہ بات کہو جو صحیح ہو, مضبوط ہو. اور پھر سورۃ الاحزاب کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, ایسی باتیں مت کرو بے اللہ, جیسے اللہ کا خوف ہی تمہیں نہیں, جو چاہا جب چاہا بول دیا. جب بات بولو سیدھی سچی صحیح بولو. اس میں جو ہے میرے احباب, اور بہت سے ایسے لوگ جو دینداری کا بھرم اور دعویٰ کیے ہوئے ہیں, بالکل احتیاط نہیں کرتے, جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں, کسی کا دل دکھ جاتا ہے, کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے, دعویٰ کر دیتے ہیں, بات کا علم نہیں, بغیر علم کے بولنا شروع کر دیتے ہیں, بہت طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہی یہ لوگ, بھائی بزرگوں سے تعلق بھی تم نے کیا ہوا ہے, لیکن یہ ایک چیز نہیں سیکھ کے دیتے کہ لایعنی کلام یا بیکار کلام یا خراب کلام نہیں کریں. بعض بیویوں کو ستاتے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات طنز کی کر دیں گے, سب بیکار باتیں, سب کلمہ خبیثہ, کلمہ خبیثہ ہے, تو کوئی فائدہ نہیں, بس اپنے جذبات نکالنا, اپنی بڑائی بیان کرنا, یہی سب ہوتا ہے. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں وہ ہے, آیت لمبی ہے لیکن اس میں بہت سارے اعمال کا ذکر ہے, اس میں یہ بھی ہے, وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ احسان, نیکی, اچھا سلوک, وَذِي الْقُرْبَى, اور قرابت داروں کے ساتھ, وَالْيَتَامَى, اور یتیموں کے ساتھ, وَالْمَسَاكِينَ, اور مساکین کے ساتھ. پھر کیا فرماتے ہیں؟ اب ہم نماز اور زکات کا ذکر کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, تو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں کہنا, جو چاہا بک دیا, یہ تو لے ڈوبے گا, اس سے کیا اصلاح ہوگی؟ اصلاح کہاں سے ہو؟ زبان کا مرض ایک لگا ہوا ہے, دل میں ایک تقاضا ہوا, میں کہتا ہوں جیسے زبان کو کھجلی ہوئی, بول دیا. بھائی کیوں بولے؟ پہلے سوچنا تھا کہ میں بولوں یا نہ بولوں, بغیر سوچے کیوں بولے؟ علم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. تم جو بولے جاتے ہو جب جو چاہا, کیا تم وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید, ان کی سرگوشی, ان کی بات چیت سب معلوم ہے, اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے. پھر فرماتے ہیں, ہم یہ سبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہیں؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں, بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ان کے پاس ہی وہ لکھتے ہوتے ہیں, چرامن کاتبین ہیں یعنی. تو پھر فرماتے ہیں حق تعالیٰ سورۃ البقرہ میں یہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. نرم بات کہنا قول معروف اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے. تو یہ جو ہے کلام, اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں کیا تو گاڑی آگے بڑھے گی نہیں, آپ چاہے کتنی بڑھائیں. جتنی آپ ذکر کریں نور پیدا ہوگا اور بجھ جائے گا. وہ تو نور مسلسل پیدا ہونا چاہیے, حتیٰ کہ اتنا نور پیدا ہو جائے کہ آپ کو ہدایت کا راستہ صاف نظر آنے لگے. وہ کہاں سے ہوگا جب لایانی میں پڑھتے ہیں اور جو چاہیں اس کی مشق کیوں نہیں کرتے کہ میں جو بولوں سوچ کے بولوں. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خود اپنی تعریف کرنے سے منع فرمایا کہ زیادہ تعریف مت کرو. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو عبادت ہے. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میری تعریف حد سے زیادہ نہ کیا کرو جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کی تعریف کی ہے, کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں, بس تم میری نسبت اتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کیا تھی اس بارے میں. اب ایک یہ بھی ہے آج کل کہ جو دین کا ذرا ان کو ہے رجحان, وہ کہتے ہیں کہ ہم سنتوں پہ عمل کریں گے. بہت اچھی بات ہے. اور سنتیں پکڑتے کیا ہیں؟ پگڑی پہنیں گے. بھائی پگڑی پہننا سنت ہے کیا؟ اس سنت کا کوئی معیار بھی ہے یا ہر چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کسی وقت میں تو وہ سب سنت ہو گئی؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پگڑی باندھے ہوئے ہوتے تھے؟ ہے تو ثابت کرو. تم ہر وقت پگڑی باندھ کے اس کو سنت کیسے کہتے ہو؟ تو سنت جو بھی ہوگی وہ اپنے وقت اور موقع کے لحاظ سے ہوگی. جیسے ایک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں دو شادیاں کرنا سنت ہے. چلیے مانا سنت ہے بہت سی چیزیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں جن سے جو کہ گناہ کی فہرست میں داخل ہیں, ان سے تو پہلے ان سے تو نپٹو. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کلام کے بارے میں کیا تھی؟ یہ تو وہ سنتوں ان سنتوں میں سے ہے جو کہ ضروری ہے, کیونکہ کلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ نے صاف فرما دیا کلام پاک میں کہ دیکھو بات کرو تو صحیح کرو, بیکار باتیں نہ کرو. اور اس میں اور بھی جگہوں پہ آیا غیبت نہ کرو, یہ بھی آیا ہے. بہت انترازی نہ کرو, کسی کو برا بلا نہ کہو, کسی کو بہت سی چیزیں آئی ہیں کلام پاک میں جو سب بولنے سے متعلق, جھوٹ نہ بولو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سنت ہے کہ بولنے میں احتیاط, یہ تو فرض کے درجے میں ہے, بعض جگہ واجب. یہ تو بہت اہم سنت ہے, اس کا کیوں نہیں فکر ہے؟ اس کی فکر بالکل نہیں. بعض لوگ تو حد کرتے ہیں, دیندار ہوتے ہوئے بیوی سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں, وہی تو ایک ملتی ہے ان کو جو جواب نہیں دے سکتی, جو دل کو چھیلنے والی باتیں کہہ دیتی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات خاموش رہتے تھے, بلا ضرورت کلام نہ فرماتے, اور جب بولتے تو اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ جاوے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو لایانی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے. اس سنت پہ کیوں نہیں عمل ہے؟ اس سنت پہ عمل کیوں؟ اس کی تاکید بہت زیادہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ امور آخرت کی سوچ میں رہتے تھے, کسی وقت آپ کو چین نہ ہوتا تھا, اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے. آپ کا سکوت طویل ہوتا تھا, کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے, اور کلام جامع فرماتے جس کے الفاظ مختصر ہوں مگر پر مغز ہوں. اور آپ کا کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا, جس میں کوئی کلمہ زیادہ نہ ہوتا اور نہ کلام تنگ ہوتا. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شیریں زبان اور واضح بیان تھے, میٹھی باتیں کرتے تھے, تلخی والی باتیں, طنز والی باتیں, نہ بچوں سے کہنا جائز نہ بیوی سے کہنا جائز. کئی مرتبہ سمجھایا اپنے بعض احباب کو کہ اگر تم وہ کہنا ہے کوئی بات, طریقے سے, پیار سے, محبت سے کہہ دو, طنز کیوں کرتے ہو؟ تم ہو کون طنز کرنے والے؟ فرعون وقت ہو تم؟ کہاں سے تم آ گئے کہ تم اللہ کی ایک مخلوق کے اوپر بیٹھے ہوئے جیسے چاہو تم حکومت چلاؤ؟
کہاں سے تم کو یہ سرٹیفکیٹ مل گئی؟ دل کو چھیلنے والی جو بات کرو بھائی، اگر کسی کو چیز بھائی دیکھو ایسے نہ کرنا، اب ایسے کرنا، دیکھو اس کو بات پیار سے، محبت سے، ہمدردی سے سمجھا دی جاتی. جب بولیں گے تو ایسی بات بولیں گے کہ دل چھل جائے کسی کا. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں سیدھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتے. بھائی پیار اور محبت کا ماحول گھر میں کیوں نہیں، اسی طرح سے آفس میں، اپنے کام کی جگہ کے اوپر، اپنی تجارت میں، جو بات کہنی ہے اس کو پہنچانا ہی تو مقصود ہوتا ہے. ہمارے حضرت کہتے تھے ڈاکٹر فیض اللہ صاحب کہ اس کو دیکھو کمیونیکیٹ کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے کوئی بات، سوچو کہ یہ بات کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے، تو اس کو بہت ہی اچھے لہجے میں، اچھے پیرائے سے کمیونیکیٹ کر دو، اس کو بتا دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اس پہ عمل نہیں ہے. غیر ضروری کلام نہ کرو، غلط بات نہ کہو اور کم بولو. اگر اس پہ عمل نہ کرو گے تو گناہ میں پڑ جاؤ گے. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شیریں زبان اور واضح بیان تھے، نہ بہت کم گو تھے کہ ضروری بات میں بھی سکوت فرمائیں، اور نہ زیادہ گو تھے کہ غیر ضروری امور میں مشغول ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی تھی جیسے موتی کے دانے پرو دیے گئے ہوں. کثرت کلام کا یہ عالم ہے کہ گھنٹوں وہ پیکج لے لیتے ہیں موبائل کا، اب وہ باتیں ہو رہی ہیں. کیا وہ سب باتیں ضروری ہیں؟ لیکن آدھا آدھا گھنٹہ، ایک ایک گھنٹہ فون پہ بات. عورتیں بھی مردوں میں سب کا ہاتھ نہیں، ضروری کام خراب، عورتیں گھر کا کام خراب کر بیٹھتی ہیں. چنانچہ کئی شوہروں کو شکایت ہو جاتی ہے کہ یہ تو ٹیلی فون لے کے بیٹھی رہتی ہے، اور ایک اسکائپ ہو گیا ہے اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. تو گھنٹوں باتیں ہی جب ہو رہی ہیں تو پھر کام کیا ہوگا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں. کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوگا کہ پگڑی باندھ لینا اور بالکل چکھنے اور گھٹنے کے بیچ میں ہی پیجامہ ہو، اس کے نیچے نہ ہو، یہ فرمایا ہوگا؟ یا یہ فرمایا ہوگا کہ دو شادیاں کر لینا، جس کی سنت کا بڑا پرچار کر رہے ہیں ان سنتوں کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی، معمولی بات تھوڑا ہی تھی. یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود وہ اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں اور توفیق دے دیں. لو سنو، اب تک بہت سی تفصیل ہے لیکن حدیث شریف کے آخر میں اس بارے میں ہے، جس کے بارے میں ابھی عرض کر رہا ہوں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے مقدم بات تو یہ ہے کہ دین کے ان بنیادی مطالبوں کو فکر اور اہتمام سے ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اچھے طریقے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھا کرو، اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے بھی بتا دوں؟ گویا جو کچھ آپ نے بتلایا یہ تو اسلام کے ارکان اور فرائض تھے، غالباً اس سے آپ کی مراد نفل عبادات تھی. چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا روزہ گناہوں اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، اور صدقہ گناہ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے کی نماز یعنی تہجد کی نماز کا بھی یہی حال ہے، اور ابواب خیر میں اس کا خاص الخاص مقام ہے. اس کے بعد آپ نے تہجد اور صدقے کی فضیلت میں سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. شب کو ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، نماز یا ذکر کے لیے تہجد میں اٹھتے ہیں، اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں. سو کسی شخص کو خبر نہیں کہ کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانے غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال نیک کا صلہ ملا ہے. تہجد میں اٹھنا اور مال کو خرچ کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں معاملے کا یعنی دین کا سر اور اس کا عمود یعنی ستون اور اس کی بلند چوٹی بتا دوں.
معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت ضرور بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا سر اسلام یعنی ایمان، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی بلند چوٹی جہاد ہے. پھر یہ سب بتا کر، سب بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ سب بتا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر گویا ان سب کا دار و مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیچ اور بے وزن ہیں، بے وزن ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت وہ چیز بھی ضرور بتلا دیجئے، بس آپ نے اپنی زبان پکڑی صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو، یعنی اپنی زبان قابو میں رکھو، یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں نہ جنتی، عربی محاورے کے مطابق یہ پیار کا کلمہ ہے، اے معاذ تجھے تیری ماں نہ جنتی، آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل، یا فرمایا ان کی ناکوں کے بل، زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتیں ہی جلوا دیں گے. کیوں نہیں جلوائیں گے؟ جب اس بات سے تم دل کو چھیل دیتے ہو اور حقوق کو مار دیتے ہو اور اپنے دل کے نور کو ختم کر دیتے ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دو خصلتیں بتا دوں جو پیٹ پر بہت ہلکی ہیں، یعنی ان کے اختیار کرنے میں آدمی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ دونوں خصلتیں ضرور بتلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور دوسرے حسن اخلاق. قسم اس پاک کے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں. کیوں نہیں ان کو حاصل؟ یہ چیزیں تو ہیں اصل حاصل کرنے کی. زبان پہ جب تک قابو نہیں وہ آدمی آدمی. عمران بن خطان تابعی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لپیٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے. میں نے عرض کیا اے ابو ذر یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے، یعنی آپ نے اس طرح اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ عقل کی نائب ہے، عقل کے اوپر ہے، جو عقل میں ہوگا جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آتا ہے. آنکھ اور کان بھی ہیں، ان سے بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے انسان کا، لیکن آنکھ اور کان آپ غور کریں تو ان پٹ ڈیوائسز ہیں، اور زبان ایک ہے ایسی جو آؤٹ پٹ کرتی ہے. تو زبان ہی تباہ کن ہوئی، تو آؤٹ پٹ ڈیوائس سے آخر کار جو ہے وہ ان پٹ تو جو ہوتا ہے ہوتا ہے، لیکن جو آؤٹ پٹ ہے وہی تو نظر آتا ہے آخر کار. آؤٹ پٹ ہی تو اصل چیز ہے، منتج جو چیز پیدا ہوئی وہ تو آؤٹ پٹ ہی ہے. زبان سے جو نکلتا ہے، لیکن اب زبان کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ آتا ہے، اور ایک یہ خاصیت ہے کہ جو زبان پہ لایا جاتا ہے وہی دل میں اثر بھی کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کلمہ انسان زبان پر لائے گا اس کے موافق ایک صفت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، بری باتوں سے دل تاریک ہو جائے گا اور حق بات سے دل روشن ہوتا ہے، بشرطے کہ بلا ضرورت نہ ہو. یہ حق بات بھی اگر بلا ضرورت کہے گا، بلا ضرورت کیوں کہہ رہے ہو؟ حق بات جہاں ضرورت ہے وہی کہی جائے گی، اور اجر کی نیت ہو، یعنی کہ بس ہم نے کسی کو خواہ مخواہ کہہ دیا اور کسی کا دل نہ دکھے. دل دکھا کر کوئی بات کہی جائے گی تو کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر جھوٹ کہے کوئی، زبان کی آفات میں جھوٹ ہے، جب بولے گا جھوٹ بھی ہو جاتا ہے. اسے دل میں کئی آ جاتی ہے اور حق بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسے شخص کو خواب سچا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان راست نہیں ہوتا، یعنی درست نہیں ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ دل راست نہ ہو. راہ راست پہ چلنا چاہیے، راہ راست، سیدھا راست. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان راست نہیں ہوتا جب تک دل راست نہ ہو، اور دل راست نہیں ہوتا جب تک زبان راست نہ ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان کے شر اور آفات سے بچنا
دین کی ضروری باتوں میں ہے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. آدمی ضرورت سے زیادہ بات نہ کرے. اور بزرگوں کا قول ہے کہ وہ شخص ابدال ہوتا ہے. ابدال اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بندے دنیا میں ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, جو ابدال کہلاتے ہیں. ان کے ذمے خاص خاص کام ہوتے ہیں, معمولی بندے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص مقبول بندے ہوتے ہیں جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کام سپورٹ کیے ہوئے. کہ وہ شخص ابدال ہوتا ہے جس کا کھانا سونا اور بولنا بس بقدر ضرورت ہو, بقدر ضرورت ہو. اس میں وہ بھی آ گیا کہ کم بھی نہیں ہونا چاہیے, بقدر ضرورت تو ہونا چاہیے. وہ شخص ابدال ہوتا ہے جس کا کھانا سونا اور بولنا بقدر ضرورت ہو. اب بعضوں کو سونے کا بہت مرض ہوتا ہے, اور ایک تو صبح کا سونا منحوس چیز اختیار کے بیٹھے. بھائی کلام پاک میں آیات ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ صبح کا سونا اچھا نہیں. حالانکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب 3 بجے 3:30 بجے اٹھ جایا کرتے تھے پابندی سے, لیکن بس چونکہ تھک جاتے تھے تو ناشتے سے پہلے 1 گھنٹہ شاید آرام کر لیتے تھے تاکہ دماغ پھر تر تازہ ہو جائے. بس اتنی پھر ناشتہ کیا اور 9 بجے تک نکل جاتے تھے اپنے کلینک. حضرت ہمارے نواب اشرف علی خان قیصر صاحب 2:30 بجے اٹھتے تھے, پھر ظہر تک بالکل نہیں سوتے تھے. اور فرماتے تھے, مجھے فرمایا کہ رزق جو ہے صبح میں تقسیم ہوتا ہے, اس وقت جو سوتا ہے اس کو پھر رزق سے محروم ہو جاتا ہے. تو بزرگوں کا قول ہے کہ وہ شخص ابدال ہوتا ہے جس کا کھانا سونا اور بولنا بقدر ضرورت ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صمت نجا, جو چپ رہا وہ نجات پا گیا, وہی نجات پائے گا. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک منہ سے باہر نکالی اور اس پہ انگلی رکھ دی, یعنی خاموشی افضل ہے. تو کون سا عمل افضل ہے؟ خاموشی افضل ہے. اگر آپ کوشش کریں گے تو گھر کے اندر بھی کہ بھائی بلا ضرورت نہ بولوں, مسکراؤ گھر میں تاکہ کسی کا دل خراب نہ ہو, بولو مگر ضرورت تک کوشش کریں. کوشش کرنا, مشق کرنا, تبھی تو کام بنتا ہے. جو لوگ کسی شیخ سے متعلق ہیں اور سچے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, ضرور مشق کرتے ہیں. اس کی ایک دن کی مشق سے نہیں ہوتا, یہ سال ہر سال کی مشق کرنی پڑتی ہے. ایک ایک رضیلے کو لے کر جتنا پرانا رضیلہ اتنا وقت لگتا ہے, لیکن جو مشق ہوگی شیخ کامل کی نگرانی میں ہوتی ہے تو کام آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہیں, اور فرمایا کہ جو عبادت سب سے زیادہ آسان ہے وہ تمہیں بتاؤں, جو عبادت سب سے زیادہ آسان ہے وہ تمہیں بتاؤں, وہ زبان خاموش اور خوش خلقی. زبان کو روک دو اور لوگوں سے خوش خلقی کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی مسلمان خاموش باوقار کو دیکھو, بولتا نہیں, تو اس سے تقرب حاصل کرو, اس کے قریب ہو جاؤ, کہ ایسا شخص بے حکمت نہیں ہوتا, اس کے دل میں حکمت ہوتی, تمہیں بھی مل جائے گی. اور جو بولتا ہے وہ حکمت سے خالی. زبان کی آفات میں پہلی بات جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ لا یعنی کلام ہے. لا یعنی کلام خود گناہ نہیں ہے, بیکار ہے. جائز کلام ہے لیکن بیکار ہے, اس کو لایانی کلام کہتے ہیں. لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ دل کا نور رخصت ہو جاتا ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہمیں اس کا بڑا اہتمام تھا. تمام شیوخ, جو شیخ کامل جہاں ہوگا وہ ضرور اپنے مریدوں کو اس کی طرف متوجہ کرائے گا اور خود مشق کرے گا. ایک حضرت کے مرید تھے, انہوں نے حضرت کو خط میں لکھا, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ خدا کے فضل سے آج کل غفلت بہت کم ہوتی, اور جلوت میں یعنی لوگوں کے ساتھ یہ دیکھتا ہوں کہ اہل مجلس کے ساتھ میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ خدا کے ساتھ مشغول رہتا ہوں. اور بعض وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی بات کرنی شروع کی کسی نے, تو پہلے دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی ضروری بات ہے یا محض حکایات کا بیان کرنا مقصود ہے. اگر ضروری بات ہو تو اس کو دھیان سے سنتا ہوں, اور اگر محض حکایات بیان کرتا ہو تو پھر میں بھی اس کو دھیان سے نہیں سنتا اور توجہ اپنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیتا ہوں. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کہا, اور میں اپنے دل ہی دل میں اس وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں. ایسی مجالس میں جو محض تفریح کے طور پر کوئی قصہ بیان کرے, وہاں جیسا میں کرتا ہوں یعنی اپنے خیال کو خدا کی طرف کر لینا, ایسا ہی کرنا چاہیے یا ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے یا بیٹھا رہنا چاہیے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جواب کہ اگر وہ بات جائز ہے, مباح ہے, تو بس یہی کافی ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیا, اور اگر وہ بات گناہ ہے تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ, تم کہتے ہو کہ مجھ کو اللہ سے محبت ہے, جنت چاہتے ہو, جنت میں تو وہی جائے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی. یہ بھول جائیے, محبت کے بغیر وہاں داخلہ نہیں ہے. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ حق تعالیٰ کی محبت مطلوبہ جو ہے اس کے بغیر کیسے داخل, جنت میں کیسے داخلہ ہو سکتا ہے؟ جنت تو محبت کی جگہ ہے. چنانچہ آپ کو کئی بار یہ قصہ سنایا, ہمارے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب سناتے تھے, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی عالم آئے اور پوچھا کوئی مسئلہ علمی تقدیر کے بعد, اجازت چاہیے, مل گئی اجازت. جو مسئلہ پوچھا اس کی حضرت کو بہت علم تھا, تشفی کر دی ان کی. جب ان کا تسلی ہو گئی تو فرم پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کو تسلی ہو گئی؟ کہ جی ہاں ہو گئی. فوراً فرمایا کہ مولوی صاحب یہ تحقیقات و تدقیقات اگر دین کی تھی, دینی کی باتیں تھیں سب, قرآن و حدیث کی باتیں تھیں. فرمایا یہ تحقیقات و تدقیقات آخرت میں کام نہیں آئیں گی, آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کام آئے گی. اس پر حضرت عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بیتاب ہو گئے اور بے ساختہ فوراً بول پڑے کہ حضرت جب یہ اتنی ضروری چیز ہے تو یہ حاصل کیسے ہو؟ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ محبت جنہوں نے یہ محبت حاصل کر لی ہے ان کے جوتیوں میں جا پڑو تب جا کے حاصل. یہ محبت کبر اور خودرائی اکڑ کے ساتھ نہیں حاصل, اپنے کو گرانا پڑتا ہے. یہاں تک تو اکڑ ہے کہ کسی کے مرید نہیں ہونا چاہتے, کسی کو اپنا بڑا بنانا ہی نہیں چاہتے, کبر نہیں تو اور کیا ہے. اس بڑائی کو خاک میں ملاؤ پھر جا کے یہ محبت حاصل. ایک اور خط ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے لکھا کہ احقر نے, یعنی اپنے بارے میں اپنے کو احقر لکھا, احقر نے کتنی ہی جگہ کم بولنے کی تعریف دیکھی ہے کتابوں میں اور حضرت سے بھی سنا ہے, اور جی چاہتا ہے کہ میں بہت کم گفتگو کروں, مگر معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک یہ بات ہے کہ جہاں ایک دو روز کم گفتگو کی قلب کے اندر رکاوٹ سی ہونے لگ جاتی ہے, ایسی کہ میں عرض نہیں کر سکتا, اور اندر ہی اندر قلب جلنے لگتا ہے, خدا معلوم کیا بات ہے. وہ باتیں کرنے کی تو عادت پڑی ہوئی ہے, تو روکا تو اب جناب قلب کے اندر آگ لگتی ہے. جواب سنی حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے, کم بولنے کی عادت کرنی چاہیے, کریں عادت, جلنے دے دل کو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی آفات بیان کی ہیں کہ زبان سے کیا کیا آفت ہے. سب سے پہلے تو یہ لایانی کلام ہے. لایانی کلام کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں ایک بات بولنے کا تقاضا ہوا اور بغیر سوچے بول دی, چاہے وہ کچھ بھی ہو. اگر سوچ کے بولا ہے اور اس میں کوئی مقصد ہے تو وہ لایانی نہیں ہوا. ایک بار ایسی دل میں ایک بات آئی, بعد میں کو عادت ہوتی ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد بیوی کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو, ارے بھائی خود ہی کر لو, کر سکتے ہو, بس عادت ہے. ایک دل میں ایک چیز آئی, یا کوئی بات کہیں باہر دیکھی, بس دل میں آیا کہ بولیں اور بول دیے. بھائی سوچو تو صحیح, ہاں ٹھیک ہے, گھر والوں کی دلجوئی کے لیے یا کسی اپنے دوست کی دلجوئی کے لیے کچھ بولنا بھی عبادت ہے بے شک, لیکن یہ سوچ کے بولو گے تب عبادت ہے. یوں تھوڑی کہ اپنے دل میں ایک تقاضا بولنے کا اٹھا, اس پہ جب بول دیا تو یہ عبادت نہیں ہے. تو یہ لایانی کلام کی حقیقت ہے. علاج یہی ہے کہ ہمت کر کے کم ملے لوگوں سے, شروع میں تو یہی کرنا پڑے گا, تھوڑی سی عادت ہو جائے گی, تو پھر اپنے شیخ سے پوچھے. میں نے بہت لوگوں کو یہ علاج بتایا ہے کہ جب لایانی کلام کا احساس جیسی ہو جائے بس اسی وقت چپ ہو جاؤ چاہے دوسرے لوگ موجود ہوں, اور آہستہ سے 3 بار درود شریف پڑھو, اب چاہے وہ کچھ بھی سوچیں تمہارے بارے, کر کے دیکھو, 2-4-10 بار کے بعد خود ہی عقل آ جاتی تھی. لیکن کرنے والوں کے لیے, اور جو 15 آفات لکھی ہیں بعض جگہوں پہ 20 تک لکھی ہیں, تو لایانی کے علاوہ گناہ کی بات کرنا, گناہ کے قصے بیان کرنا, جھگڑا کرنا, کسی نے کوئی بات کہی بلا ضرورت اس کو کہہ دیا یہ صحیح نہیں, کیا فائدہ اس سے؟ کسی نے آپ کو غلط ہی بات کہی ہے, آپ چپ رہیں, کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, اس سے کیا ہوگا؟ ہاں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو پھر وہ الگ بات ہے. فحش بات, لعنت کرنا, بیکار شعر و شاعری, مزاح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا لیکن بہت کم, اور بہت عجیب مزاح ہے اس میں, ہم لوگ ایسا مزاح نہیں کر سکتے. اور وہ بھی بڑے تھے, اپنے چھوٹوں کی حیبت کی وجہ سے کہیں پوچھنے سے نہ رک جائیں, اس وجہ سے فرماتے تھے. اس میں ایک غرض وجہ تھی, مقصد تھا. ہماری طرح سے نہیں کہ بس ایک دل میں ایک چیز آئی, لطیفہ سن لیا, بس بغیر دوسروں کو بتائے بغیر رہ نہیں سکتے. لعنت کرنا, استہزاء کرنا, مذاق اڑانا کسی کا, جھوٹا وعدہ کرنا, جھوٹی بات بولنا, جھوٹ بولنا تو بہت سخت گناہ ہے, جھوٹی قسم کھانا, غیبت کرنا سخت ترین گناہوں میں سے ہے, لیکن اس زبان کا گناہ ہے, ہم مبتلا ہیں. غیبت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں, کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے جو اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو ناگوار ہوتی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخ غیبت کی بتائی. اب اس سے یہ نہیں کام چلے گا کہ نہیں میں تو اس کے سامنے بھی بول سکتا ہوں. بے شک آپ بول سکتے ہیں, آپ تو دل چھیلنے کے عادی ہیں, آپ دل چھیل لیں گے اس کا, لیکن اس کے پیچھے میں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت ختم کریں. اس قصے کو, غیبت تو سخت گناہ, اس کا علاج بس ایک ہے کہ جب غیبت ہو, جس کی غیبت ہوئی ہے اس سے معافی مانگو, جا کے بتاؤ اس کو, یا ایس ایم ایس کرو, یا فون پہ بتاؤ, یا خط لکھ کر بتاؤ کہ مجھ سے غلطی سے آپ کی غیبت ہو گئی, آج نہ نہیں ہوگی, مجھے معاف کر دیجیے للہ. اس کے بغیر یہ مرض نہیں جائے گا, اور جو بھی اس پہ عمل کرتا ہے دو چار بار میں بالکل صاف ہو جاتا ہے. اس کو بس سریع الاثر قسم کا علاج ہے. سالہا تو سنگ بودی دل خراش, ارے تو سالہا سال دل چھیلنے والا پتھر بنا رہا. آز مورا یک زمانے خاک پاش, کچھ دنوں کے لیے تم مٹی تو بن کے دے. چغل خوری, یہ تو اور سب سنا ہے. چغل خوری کا مقصد تو یہ ہے کہ کسی, ایک تو غیبت ہے, غیبت تو بس اپنے دل کی بھڑاس اور تکبر والی بات ہے, اور ایک چغل خوری ہے کہ کسی کے نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی بات ہے. اس کے جا کے اس کے افسر کو غلط بتا دی, کسی ایسی جگہ بتائی جس سے اس کا نقصان پہنچ جائے. جو غیبت تو ہے, غیبت کے ساتھ اس میں مقصود تو نقصان پہنچانا ہے. اور دو دشمنوں میں دو روئی, ایک کے پاس گئے وہاں کچھ کہہ دیا, ایک کے پاس گئے وہاں کچھ کہہ دیا, حتیٰ کہ دونوں خوب لڑتے رہے. اور تعریف کرنا, کسی کی تعریف کرنا, یہ بھی گناہوں میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تمہاری تعریف کرے تو تم اس کے منہ میں مٹی جھونک دو. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی نے تمہاری تعریف کی تو اس نے گویا تمہیں کند چھری سے ذبح کر دی. کسی کی تعریف کرنا منہ پہ جائز نہیں. مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ سوچ کے بولنے کی عادت ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.